السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورۃ الحجر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس سورۃ مبارکہ کی ایک آیت 13 سپارے میں ہے اور بقیہ 98 آیات 14 سپارے میں ہے. اس کے متعلق سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیات کی صورتوں کی اور منزلوں کی تقسیم ہو چکی تھی. یہ پاروں کی تقسیم اور رکوعوں کی تقسیم بعد کے دور کی ہے. 30 پاروں کی تقسیم کا مقصد یہ تھا کہ ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے. لیکن یہاں تھوڑا غیر مناسب سا معاملہ لگتا ہے کہ ایک آیت ایک بارے میں ہے اور 98 آیات دوسرے بارے میں ہیں، جبکہ سعودی عرب سے جو مصحف چھپتے ہیں اس میں اہتمام کیا گیا کہ 14 سپارے کا آغاز سورہ الحجر سے ہی کیا گیا ہے اور وہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں شروع میں اور آخر میں قرآن کا ذکر کیا گیا، یعنی قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور تینوں عقائد کا بیان، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا، اللہ کی قدرتوں کا ذکر بھی ہے اور رسولوں کے حالات کا بیان بھی. فرمایا کہ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ قرآن اور روشن قرآن کی اور کتاب کی آیات ہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ کفار کبھی یہ تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، لیکن عذاب کو دیکھ کر ایسی تمنا کرنا یا قیامت کے دن ایسی تمنا کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں نے یہ تک کہا کہ یہ تو مجنون ہے، معاذ اللہ. اللہ کے راستے میں رسولوں کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ بیان فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. 1400 برس گزر گئے، قرآن میں ذرہ برابر تفریق کرنا یا اس میں فرق کرنا ممکن نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. معصوم سے بچے ہوتے ہیں، بالغ میں نہیں ہوئے ہوتے، ان کے سینوں تک میں اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کو محفوظ فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ گزشتہ لوگوں نے بھی انکار کیا، اب کے یہ جو لوگ ہیں مشرکین مکہ یہ بھی انکار کر رہے ہیں. فرمایا کہ جو ایمان نہیں لائیں گے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا جیسے کہ پچھلے لوگوں پر بھی آیا تھا. مزید بیان یہ آیا مشرکین کے حوالے سے کہ ہر دھرمی کی اس انتہا پر آ گئے ہیں کہ اگر آسمان میں چڑھ بھی جائے، ان کو دروازے کھول کے سب کچھ دکھا بھی دیا جائے، تب بھی یہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی. اس کے بعد دوسرا کچھ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یقینا ہم نے آسمان میں برج بنائے یعنی ستارے، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے زینت کا ذریعہ بنا دیا. یہ آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے اللہ کی نشانی ہے اور ان کو دیکھ کر انسان خوش ہوتے ہیں اور حسین منظر ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں کہ جہاں ایک کالی چادر تنی ہوئی ہے اور خوبصورت سے نگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر لگائے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اللہ یہ جس نے زمین کو پھیلایا اور اس نے پہاڑوں کو جمایا اور ہر شے اللہ تعالیٰ نے موضوع اگائی. زمین پر آکسیجن کی جو مقدار اس وقت ہے، اگر یہ 5% زیادہ ہو جائے تو ہمارے جنگلات جل کر ختم ہو جائیں. اللہ نے بالکل موضوع ہر چیز ہمیں عطا فرمائی. مزید فرمایا آیت نمبر 21 میں وہی من شعین اللہ عندنا خزائنہ، اور کوئی چیز نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم تو ایک مناسب اندازے سے تمہیں عطا کرتے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. مزید فرمایا کہ وہ اللہ ہوائیں بھیجتا ہے اور وہ پانی سے بھری بھی ہوتی ہیں، پھر اللہ ان کو برساتا ہے اور اللہ اس کے ذریعے تمہیں پانی پلاتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ پانی کے خزانے جمع کر دیتا ہے. بڑے بڑے گلیشیئرز بن جاتے ہیں برف کی صورت میں جن میں پانی جمع ہوتا ہے، پھر وہ پگھلتے ہیں تو دریاؤں میں پانی روا ہوتا ہے، پھر سمندروں میں پانی آ جاتا ہے، پھر سمندروں سے بخارات ابھر جاتے ہیں، بادل برستے ہیں، بارش ان سے آتی ہے. یہ پورا بارش کا نظام اللہ کی قدرت کی بہت بڑی علامت ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم تم میں سے جانتے ہیں ان کو جو سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے، اور جو پیچھے رہ جانے والے. کون دنیا میں سبقت کر رہا ہے، کون آخرت میں سبقت کر رہا ہے، کون اللہ کی رضا کے حصول میں محنت کرنے والا ہے اور کون اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ ہر ایک سے واقف ہے. اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، انسان کی تخلیق کا بیان، اور تیسری مرتبہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب یہ آدم کے خاکی وجود کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اے میرے فرشتوں اس کے سامنے سجدے میں چلے جائیں۔ یہ انسان کا شرف ہے روح کی بنیاد پر کہ فرشتوں کو بھی سجدہ کرایا گیا۔ ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ عبادت گزار تھا اس کے وہاں صفوں میں موجودہ فرشتوں کی، لیکن تھا جنات میں سے۔ قرآن عبادت سورہ کہف میں واضح کی ہے، اور اس نے کہا کہ اللہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت عطا فرما دی۔ اس نے کہا اللہ والا اجمعین کہ تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اللہ عباد اکم المخلصین سوائے میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، مخلص جنہیں اللہ چن لے گا۔ اللہ کنہیں چنے گا؟ اللہ نے آگے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میری عبادت میں آ جائیں گے میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ جو شیطان کی پٹی پڑھانے کے بجائے اور اس کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ کی عبادت پر آ جائیں گے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ اللہ ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین، تقوی اختیار کرنے والے باغات و چشموں میں ہوں گے، ان سے کہہ دیا جائے گا سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی دو شانیں بیان ہوئی، آیت نمبر 49 و 50 سے سورہ ہجر، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب العلیم، اے میرے نبی میرے بندوں کو کہہ دیجئے بے شک میں بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب ہی یقیناً دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی دونوں شانیں سامنے رہنی چاہیے، نمبر ایک اللہ رحمت فرمانے والا ہے، اور نمبر دو اللہ عذاب دینے والا بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام، یہ دونوں شانیں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے، سورہ ہود میں بیان آیا تھا، اور فرشتوں نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی، خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے، یہ فرشتے دراصل آئے تھے قوم لوط کی طرف، وہ قوم کہ جو ہم جنس پرستی کی برائی میں مبتلا ہو گئی تھی، قوم کے متعلق فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ رات و رات نکل جائیے، ان پر اللہ کا عذاب آیا جاتا ہے۔ قوم نے یہ بھی چاہا کہ جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ان سے برا سلوک کریں، بدکاری کا معاملہ کریں۔ ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے جائز بندھن عطا فرمایا، شوہر اور بیوی کا تعلق، نکاح کا بندھن، اس کے ذریعے سے اپنی خواہش کی تکمیل کی کوشش کرو۔ قوم نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا عالیہ حجارۃ من سجیل، فرمایا کہ ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور اس بستی میں پلتی ہوئی مٹی کے کنکر برسا دیے اور اس کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد قوم شعیب کا مختصر بیان ہے کہ ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ چھٹا اور آخری رکوع سورۃ مبارکہ شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ ہم نے قوم ثمود کو وہ طاقت دی تھی کہ ینحتون من الجبال بیوتاً آمنین، وہ پہاڑوں میں بے خوف و خطر گھر تراشتے تھے، بڑی انجینئرنگ ان کے پاس تھی، لیکن تھے یہ لوگ نافرمان، زوردار چیز آئی، زوردار آواز آئی اور یہ لوگ ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، ہم نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان کو درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی، بس وہی صفح الجمیل، اے نبی درگزر کی جو نبی کے ساتھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 سورہ ہجر کی، قرآن میں سورہ فاتحہ جو آئی ہے اس کی عظمت کا بیان اس مقام پر آیا، فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات عطا کی، یعنی قرآن عظیم۔ اللہ کے رسول نے بخاری شریف میں فرمایا سورہ فاتحہ ہی 7 من المثانی، 7 بار دہرائے جانے والی آیات، یہی قرآن عظیم، ایک چھوٹا قرآن اللہ نے اس کو قرار دیا۔ مراد یہ ہے کہ قرآن میں 3 بنیادی مضامین، توحید، رسالت اور آخرت، ان کا بیان بار بار آتا ہے، ان کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب میں ہمیں کہا گیا کہ قرآن سے عظیم نعمت ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا کی لذتوں کی طرف کوشش مت کرو دیکھنے کی، دنیا میں نافرمانوں کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی طرف فکر نہ کرو، اصل سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو اعلانیہ طور پر تبلیغ کا حکم آیا، فرمایا فاستع بما تؤمر، اے نبی جو آپ کو حکم دیا گیا اس کو آپ صاف بیان کر دیجئے. فاعرض عن المشرکین, اور مشرکین سے اعراض کیجئے. مراد یہ ہے کہ اول 3 برس تک اللہ کے رسول نے مکے میں انفرادی توبہ تبلیغ کی, اس کے بعد حکم آیا کہ اعلانیہ توبہ بیان کر دیجئے. تو یہ اس حکم پر اللہ کے رسول نے عمل کیا, خاندان والوں کی بھی دعوت کرتے رہے, بار بار ان کو بلایا, اور کوہ صفا پر چل کر یہ قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا. اس کے بعد بتایا کہ نبی, ہمیں پتا ہے کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں, اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے, لیکن اس راستے میں استقامت کے لیے فرمایا, فسبح بحمد ربک, اپنے رب کے ہم کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے, وقو من الساجدین, اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے, وعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اور جب تک موت آئے اس وقت تک اللہ کی عبادت, اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. یہ سورہ ہجر کا اختتام ہوا. اس کے بعد سورہ النحل کا آغاز ہوتا ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, اس کا بیان اس صورت میں آیا ہے. یہ صورت بڑی عجیب ہے, اللہ کی نعمتوں کا, ظاہری اور باطنی نعمتوں کا بڑا جامع بیان اس صورت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک اور نام صورت نعم بھی ہے, نعمت کی جمع نعم, وہ صورت جس میں اللہ کی نعمتوں کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا, اللہ کا حکم آ گیا, بس اے مشرکو جلدی نہ کرو. یہ عذاب کی جلدی بچاتے تھے, آ گیا کہ جلدی نہ کرو, اللہ کا عذاب آیا جاتا ہے. تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی, انہ لا الہ الا انا فتقون. ہر رسول نے کہا کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی کی عبادت کرنی ہے, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ انا فتقون, مجھ سے ہی ڈرتے رہو, میرے ہی تقوی کو اختیار کرو. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, لیکن فیدا ہوا خصیم و مبین, انسان جھگڑالو بن جاتا ہے, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا. فرمایا کہ اللہ نے تمہیں وہ چوپایا عطا فرمائے کہ ان کی کھالوں کے ذریعے سے تم مختلف لباس تیار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے جانور تمہیں عطا فرمائے, اس زمانے میں بھی اور آج بھی گاؤں دیہاتوں میں بھی جس کے پاس جانور زیادہ ہو اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے. فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے زینت کا پہلو بھی ہے, لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہیں عطا فرمائے, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ وہ کچھ پیدا فرماتے جو تم نہیں جانتے. آج بھی آپ غور کیجئے, طرح طرح کی سواریاں ایجاد آج ان کی ہوتی چلی جا رہی ہے, یہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ, لیکن فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ, سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمے ہے, اور راستے ٹیڑھے بھی اور بہت سارے بھی ہیں. جو اللہ دنیا کی مادی ضروریات پوری کر رہا ہے اور مادی راستے طے کرنے کے لیے سواریاں دے رہا ہے, اس نے روحانی ضروریات بھی پوری کی, اور ہدایت کا راستہ بھی اس نے عطا فرمایا ہے. دوسرا رکو شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ اللہ جس نے بارش برسائی اس سے تم بھی پیتے ہو, جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہو, درخت بھی اس سے جو ہے وہ سیراب ہوتے ہیں, طرح طرح کے پھل اللہ اس سے تمہیں عطا فرماتا ہے. وہی اللہ جس نے رات دن کا نظام پیدا کیا, وہی اللہ جس نے سورج چاند ستارے تمہارے لیے مسخر فرما دیے, وہی اللہ جس نے طرح طرح کے مختلف رنگوں والی چیزیں زمین میں پیدا کی, وہی اللہ جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کیا, کشتیاں بھی چلاتے ہو اس میں سے مچھلیوں کا گوشت بھی حاصل کرتے ہو, اور اس میں سے موتی بھی حاصل کرتے ہو جن کو زیور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اللہ جس نے زمین میں پہاڑ کو جما دیا تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے, اللہ جس نے نہریں جاری فرما دی, اللہ جس نے طرح طرح کے راستے عطا فرمائے, ستاروں کو متعین فرمایا جن سے تم راستے تلاش کرتے ہو, اور فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. میں صرف آپ کے سامنے اشارے کر رہا ہوں, بیٹا یہ آیات بھی اگر پڑھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے, کتنا کچھ اللہ نے دیا, لیکن فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. اس کے بعد فرمایا کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ تو بےچارے کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے, اور ان کو تو یہ نہیں پتا کہ اللہ دوبارہ ان کو زندگی کب عطا فرمائے گا. تیسرا رکو شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار پر آ گئے ہیں, جبکہ اللہ وہ ایک ہی معبود واحد ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جب کفار سے پوچھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں, معاذ اللہ. فرمائے خود بھی گمراہ ہوئے, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے, اپنا وبال بھی اٹھائیں گے قیامت کے دن, برداشت کریں گے بوجھ, اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی ان کو برداشت کرنا ہوگا. چوتھے رکوع کا آغاز ہے, فرمایا کہ گزشتہ لوگوں نے جب نافرمانیاں کی تو اللہ کا عذاب ایسے آیا, من حیث لا یشعرون, جہاں انہیں گمان بھی نہیں, برباد کر کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. اس کے بعد جب نیک لوگوں کی برے لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں فرشتوں کے سامنے بھی کہ صاحب ہم نے اطاعت قبول کر لی, لیکن اس وقت قبول کرنے کا جب موت آ جائے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہی متکبرین کا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے برعکس جب اہل ایمان سے پوچھا جاتا اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہترین بات نازل کی، سب سے بڑی بہترین بات یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ جنت کا ٹھکانہ ہے. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ مجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. جب نیک لوگوں کی روحیں قبض ہوتی ہیں تو فرشتے عمدگی کے ساتھ آسانی کے ساتھ ان کی روح قبض کرتے ہیں اور کہتے تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ جو ان اعمال کے سبب جو تم کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اگر یہ بھی ہر گرمی پر اڑے رہیں گے تو اللہ گزشتہ لوگوں کی طرح ان کو بھی برباد فرما دے گا. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے. یہ بڑا عجیب جملہ قرآن نے بیان کیا، ہر دور میں لوگ بہانے بناتے ہیں اللہ کی اطاعت نہ کرنے کے لیے. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی بھی شے کی عبادت نہ کرتے اللہ کے سوا، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے. تو یہ الزام ڈالنا اللہ پر، اللہ چاہتا تو ہم واحد بن جاتے، یہ جملہ کبھی بھی دنیا کے معاملات میں استعمال نہیں ہوتا. اللہ چاہے گا تو ہم کھانا کھا لیں گے، کبھی کہا کسی نے؟ اللہ چاہے گا تو ہم بیماری میں علاج کرا لیں گے، تو بھائی اللہ چاہے گا تو موت نہیں آئے گی، بیماری میں علاج کیوں کراتے ہو؟ تو دنیا کے معاملات میں تو آگے بڑھ کے خود عمل کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تو لوگ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہا کہ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی کی، نہ ہمارے باپ دادا کرتے. فرمایا کہ پچھلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں ہمیشہ بیان کی ہیں. فرمایا ہر امت میں اللہ نے رسول کو بھیجا اور ہر رسول نے ایک ہی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچتے رہو. طاغوت ہر وہ ادارہ یا حکومت جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے حکم کو نافذ کرانا چاہے. شیطان کو بھی طاغوت آ گیا، تو عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت سے بچنے کی کوشش کرو. اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہے جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، انہوں نے خوب قسمیں کھائیں کہ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ ہرگز اسے زندہ نہیں کرے گا جو مر جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بلا، کیوں نہیں، وعدنا علی حقا، یہ وعدہ اللہ کے ذمے پکا ہے، بلا کہ اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اللہ نے فرمایا کہ جب وہ کسی معاملے کا ارادہ فرماتا ہے فَنَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون، تو اللہ فرماتے ہم تو کہتے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی. جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں، وہ کہے گا ہو جا اور وہ شے ہو جائے گی. اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے، ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ کیا گیا. فرمایا کہ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم دنیا میں انہیں عمدہ بدلہ عطا کریں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے وہ جانتے. تو جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں حبشہ کی طرف، ان کی تحسین اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 44 سے بڑی اہم بات، فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرما دیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا نازل کیا. قرآن کے ساتھ اللہ نے رسول کو بھی بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت کی اور حدیث کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی قرآن آپ کو اس لیے دیا گیا تاکہ آپ واضح کر کے بتائیں کہ احکامات کی تشریح کیا ہے. اگر قرآن کہے کہ نماز قائم کرو تو اس کی عملی صورت کیا ہوگی، یہ ذمہ داری تھی قرآن کو واضح کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کیا وہ لوگ جو نافرمانیاں کر رہے وہ بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا اللہ کا عذاب ایسے آئے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو، یا اللہ ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے میں، یا اللہ ان کو خبردار کرنے کے بعد پکڑ لے، کیا یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے؟ فرمایا زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے تمام کی تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، اور آسمان و زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں اور یہاں تک کہ فرشتے بھی، یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اس کے بعد ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ معبود واحد ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. دو معبودوں کا تصور تھا ایرانیوں کا، احنمن اور یزدان کا، اس کی نفی کی گئی. فرمایا کہ معبود واحد صرف ایک اللہ ہے. فرمایا کہ تمہاری فطرت میں توحید موجود ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس وقت ایک اللہ کو پکارتے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور فرما دیتا ہے تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگ جاتے ہو۔ اس کے بعد بتایا مشرکین مکہ کے ہاں ایک جہالت تھی، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کے منہ بگڑ جاتے تھے۔ فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ برائی سمجھتے تھے بیٹی کا پیدا ہو جانا، ایمسکہ علی ہن اب یدسہ فی التراب، سوچتا ہے کہ اس کو رسوائی کے ساتھ رکھے رہے یا اس کو مٹی میں دفن کرے۔ یہ جہالت تھی اس دور کے اندر، یہ جہالت آج بھی بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں، بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں بیٹیوں کے اوپر، یہ ظلم۔ اللہ کے رسول نے کہا جس کی دو بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، ان کی ذمہ داری پوری کرے، نکاح کا بندوبست کرے، کہیں فرمائے وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں، کہیں فرمائے بیٹیاں جہنم سے بچا لیں گی، کہیں فرمائے کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گی۔ مسلم شریف اور مسلم احمد کی روایات میں تفصیل موجود ہے۔ تو بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آٹھواں رکوع شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا بیان۔ وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کی گرفت کرنے پر آ جائے ایک چلنے پھرنے والا بھی زمین پر نہ چھوڑے۔ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ایک مدت مقررہ تک کے لیے ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اگر اللہ ہر ہر گناہ پر پکڑ لے، فرمائے زمین تک کی برباد کر دی جائے، یہ نہ پکڑنا یہ مہلت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ شیطان نے نافرمانوں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے، بس وہ ان کا دوست بن جاتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا کہ اللہ ہے بارش برسا کر زمین کو زندگی دیتا ہے، وہی اللہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں زندگی دینے پر قادر ہے۔ نوے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا۔ ایک ایک دودھ دینے والا جانور اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی۔ فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے ان چوپایوں میں سبق آموزی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم تمہیں پلاتے ہیں خالص صاف شفاف دودھ ان کے گوبر اور خون کے درمیان سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، یہ پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار۔ ایک ہی پانی جاتا ہے ان کے وجود میں، ایک ہی غذا جاتی ہے، کہیں خون بن رہا ہے، کہیں ان کا گوبر بن رہا ہے، کہیں ان کے بچوں کی غذا بن رہی، اور کہیں اللہ تعالیٰ صاف شفاف دودھ پیدا کر رہے ہیں۔ اس کی سائنٹیفک ریزنگ میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ایک ایک بکری، ایک ایک گائے اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا نمونہ ہے۔ پوری پوری ایک انڈسٹری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لگائی ہوئی ہے۔ اس پر غور کرو اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرو۔ شہد کی مکھی کا بیان۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، اور تمہارے رب نے مکھی کو، شہد کی مکھی کو یہ بات الہام کر دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور جہاں وہ بیلے چڑھا دے چھتریوں کے اوپر۔ تما کلی من کل ثمرات فسلو کی سبل ربی کی دلولا، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر اپنے رب کے ہموار نرم راستوں پر چل۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اس کے پیٹ سے پینے کے نکلنے کی چیز، پینے کی چیز نکلتی ہے جو شفاء للناس، اس کے رنگ مختلف ہیں اور لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ۔ شہد کی مکھی اتنی سی، دیکھ اتنی بڑی قدرت کے کارخانے اس میں، ایک چھتے میں 20 سے 30 ہزار کا سوراخ ہوتے ہیں، اور دو سوراخ بھی کوئی ایسے نہیں کہ جن کی پیمائش مختلف ہو، سب بالکل برابر ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے جو انداز اختیار کیا وہ یہ ہے جو آج سائنس نے بھی ثابت کیا 1400 برس کے بعد، کہ شہد بنانے کا عمل شہد کی مکھی کرتی ہے۔ اب مجبور ہے، ہماری اردو زبان محدود ہے، مکھا نہیں کر سکتا، مکھی میں ہے۔ اور قرآن نے جو انداز اختیار کیا وہ مؤنث کا اختیار کیا، مذکر کا نہیں۔ یہ اس پر ایک شخص نے ریسرچ کی 1972 میں، تو اس کو نوبل پرائز مل گیا، بون فش اس کا نام تھا۔ ایک شہد کی مکھی میں اتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دربان مکھیاں ہوتی ہیں، چیک ہوتا ہے کوئی مکھی زہریلا مادہ تو نہیں لے آئی، اگر ہاں واپس کوئی مکھی دیکھ کر آتی ہے کہیں رس مل گیا، وہ آ کے کمیونیکیٹ کرتی ہے بہت سے اور علاقوں کے، یعنی کہ اپنے چھتوں کی اور مکھیوں کو بتاتی ہے کہ وہاں سے جا کے شہد حاصل کرو۔ ان کے یہاں میٹرنیٹی ہوم الگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں بیمار ہو جانے والی مکھیوں کے علاج کی جگہیں الگ ہوتی ہیں۔ اتنا کچھ اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مزید یہ کہ شہد کے ہر قطرے میں ہر ہر وائٹمن موجود ہوتا ہے، زود ہضم ہے، آسان ہضم کرنا، کسی چیز کو محفوظ رکھنا ہو شہد کے جار میں رکھ دیجئے وہ محفوظ ہو جاتی ہے, اس کے پینے میں شفا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں زندگی دی, اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے, اللہ ہی جوانی سے تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے, تمہیں اپنے اوپر کنٹرول حاصل نہیں, یہ پورا اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے. اس کے بعد دسواں رکوع ہے, اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے غلام ہو کیا تم اپنا مال ان کو دینا پسند کرو گے وہ تمہارے برابر ہو جائیں؟ کبھی بھی نہیں نا. تو اللہ اللہ ہے, وہ مالک حقیقی ہے, تم کیوں اس کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کرتے ہو؟ کیا اللہ پسند کر سکتے کہ اس کے اقدار میں کوئی شریک ہو جائے اس کے ساتھ؟ یقیناً نہیں. فرمایا اللہ نے تمہیں تمہارے جوڑے پیدا کیے, بیویاں بنائی, تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے, پوتے پیدا کیے, تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا, تو تب بھی تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو, اس کی نعمتوں کا احساس نہیں کرتے, اس کا شکر ادا نہیں کرتے. فرمایا کہ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں لا یملک لہم رزق من السماوات والارض شیئا, وہ ان کے لیے آسمان و زمین میں کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے رزق کا کچھ بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی. فرمایا کہ ایک غلام ہے جو کوئی اختیار نہیں رکھتا, اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس بہت عمدہ رزق ہے, جیسے چاہتے خرچ کرتا ہے. کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ جو چاہے خرچ کرے, اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ان کا کوئی اختیار نہیں, کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. دوسری مثال دی, یہ شخص ہے وہ گونگا ہے, کوئی اختیار نہیں رکھتا, اور جس کا غلام ہے اس پر بوجھ بنا ہوا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو عدل کا حکم دے رہا ہے, پورا اختیار اس کے پاس ہے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. تو اللہ اور جھوٹے معبود برابر نہیں ہو سکتے. اللہ عدل کا حکم دیتا ہے, اللہ کے پاس کلی اختیار موجود ہے, اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بیچارے کوئی اختیار بھی نہیں رکھ سکتے, نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہیں. یہ ہے اللہ نے توحید کی جو معرفت یہاں پر بیان کی. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 11 رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ آسمان و زمین کا کل غیب اللہ کے پاس, وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب, قیامت کا آنا تو ایسے ہی جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا, یا اس سے بھی زیادہ یہ قریب ہے. فرمایا اللہ نے, غور کیجئے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا, تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے. وجعل لكم السمع والابصار والافئده, اور اللہ نے تمہارے کان بنائے اور آنکھیں بنائی اور دل و دماغ تمہیں دیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. کچھ نہ تھے تو اللہ نے پیدا کیا, ایک ایک چیز تمہیں عطا کی, کیا اس کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ اس کے بعد بتایا اللہ نے, یہ آسمان میں پرندے اڑتے ہیں, کون انہیں تھامتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو تھاما ہوا ہے. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں گھر عطا فرمائے, اسی کے حکم سے تم نے جانوروں کی کھالوں سے خیمے بنا لیے جن کو لیے پھرتے ہو, پھر جانوروں کی مختلف کھالوں سے طرح طرح کے تم لباس تیار کرتے ہو. اللہ نے تمہارے لیے درختوں کے سائے بھی پیدا کر دیے, پہاڑوں میں پناہ گاہیں عطا فرما دی ہاروں کی شکل میں, تمہارے لیے گرمی سے بچنے کے لیے ہلکے لباس عطا فرما دیے, جنگ میں تلوار کے وار سے بچنے کے لیے لباس عطا فرما دیے, آج کی زبان میں کہیں تو بلیٹ پروف جیکٹ اللہ نے عطا فرما دی. یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا, لعلکم تسلمون, تاکہ تم مسلم ہو جاؤ, اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. پھر اگر تم منہ پھیر لو گے تو فإنما علیک البلاغ المبین, اے نبی اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ پیغام کا پہنچا دینا ہے. جو اسلام کی روش اختیار نہیں کر رہا, جو ناشکری کر رہا ہے, کل وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا. اس کے بعد 12 رکوع کا آغاز ہے. فرمایا جس دن اللہ کھڑا کرے گا تمام لوگوں کو, ہر امت میں سے گواہ کھڑے ہوں گے اس کے رسول, وہ کہیں گے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا انہوں نے قبول نہیں کیا تھا, اور ظالم اس وقت چاہیں گے کہ عذاب کبھی کمی کر دی جائے, لیکن نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. اس دن نافرمان چاہیں گے قیامت کے دن کہ اللہ ہم اطاعت قبول کرتے ہیں, سارے جھوٹے معبودوں کو بھول جائیں گے, جو کچھ دنیا میں جھوٹ گھڑتے تھے بھول جائیں گے, لیکن اس دن کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ان پر ایک گواہ انہی میں سے, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاء, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر ہم کھڑا کریں, اللہ کے رسول کو ہمارے خلاف گواہی دیں, ہر امت کے رسول کو اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا, اس کے بعد یہ ذمہ دار تھے کہ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا. اس کے بعد 13 رکوع شروع ہوتا ہے, آیت نمبر 90 سورۃ النحل کی. جمعے کے خطبات میں علماء خطبہ سے سنتے ہیں, بہت جامع آیت قرآن کی, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى, بے شک اللہ حکم دیتا عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا. عدل کا مطلب جس کا جو حق بنتا وہ دے دو, یہ بنیاد حقوق و فرائض کے طے کرنے کی. احسان کا مطلب حق سے زیادہ دے دو, فیاضی کا معاملہ اختیار کرو, لوگ تمہارا حق دیں گے نہ دے تم بڑھ کر دو, واپس کرو ان کے حقوق. وہی دائی بالقربا سب لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین ہے، لیکن رشتہ داروں کے حقوق کی ادا کرنے کی تلقین زیادہ کی گئی. تین باتوں کا حکم دیا گیا، تین باتوں سے منع کیا گیا. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ بے حیائی سے منع کرتا ہے اور منکر سے منع کرتا ہے اور زیادتی کے کاموں سے منع کرتا ہے. فحشاء کھلی بے حیائی، ہر کوئی برا سمجھتا ہے، مثلا زنا، ہم جنس پرستی، کھلی بے حیائی، اس سے اللہ منع کرتا ہے. منکر ہر شریعت نے منع کیا اور طبیعت بھی اسے پسند نہیں کرتی، فطرت بھی اسے پسند نہیں کرتی. جھوٹ ہر بندہ سمجھتا ہے غلط، چوری ہر بندہ سمجھتا ہے غلط ہے، اللہ نے اس لیے منع کیا. والبغ، اللہ زیادتی کے کاموں سے منع کرتا ہے، کسی کے حقوق کو پامال نہ کرو، کسی کی مال جائیداد کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. تو تین باتوں کے کرنے کا حکم، تین باتوں کی ممانعت. فرمائے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب اللہ کا عہد کر لو تو اللہ کے وعدے کو پورا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تم نے اس کو رب ہونے کا اقرار کیا اور اس کی عبادت کا اقرار کیا، اب پوری زندگی اس کے احکامات پر عمل کرو. اس کے بعد ایک ہدایت دی گئی وعدے کے بارے میں، معاہدے کے بارے میں، دیکھو کسی سے اس طرح کا معاہدہ نہ کرو کہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے کوئی مال غصب کر لو، کسی کی کمزوری کا اور اپنی پوزیشن کے اسٹرانگ ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، بلکہ معاہدے کا لحاظ رکھو. ایک اور بات بتائی گئی، تم نے کسی سے معاہدہ کر لیا، اب معاہدے کی پاسداری کرو، ایسا نہ ہو کہ تم معاہدے کی خلاف ورزی کرو اور لوگ تمہاری اس بے عملی کو دیکھ کر دین سے دور ہو جائیں. تو اپنے وعدوں کا خیال رکھو، اپنے کردار کو درست رکھو، تمہاری بے عملی لوگوں کے دین سے دور ہو جانے کا ذریعہ نہ بن جائے. یہ ہے کہ ہمارے الفاظ سے زیادہ ہمارے عمل کی گواہی ہونی چاہیے دین پر. لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر دین کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہ کرنا، ورنہ اگر کوئی دین سے دور چلا گیا تمہاری بے عملی کی وجہ سے تو جواب دے تم ہوگے. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو. اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کر رہے، معاہدہ کی پاسداری نہیں کر رہے دنیا کی عارضی سے فائدے کے لیے، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہوگا جو تم حاصل کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، وعدوں کی تکمیل کرو. فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس سے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس سے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو اللہ کے پاس جو کچھ اس پر نظر رکھو اور آخرت کی فکر کرو. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی عمل کرے نیک، خواہ مرد ہو یا عورت، اور بشرطے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیات طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. یہ حیات طیبہ ہے، اطمینان والی زندگی، روحانی صدا کی زندگی، صبر اور قناعت والی، جس میں حوث نہ ہو، جس میں لالچ نہ ہو. سکون قلب بڑی مہنگی شے ہے، جو ایمان کے ساتھ ایک عمل کرے گا اس کو یہ اطمینان والی روحانی صدا کی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 98 میں قرآن کا ایک ادب بیان ہوا. فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے نبی جب بھی آپ تلاوت کیجئے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے شیطان مردود سے. یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، قرآن کی تلاوت شروع کریں تو قرآن برغلانے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن سیدھے راستے پر لے جانے والی چیز، اور اس نے اللہ سے کہا تھا، سورہ آراف میں ذکر آیا تھا کہ اللہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے. یہ قرآن کا ادب ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہمیں تلاوت شروع کرنی چاہیے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے 14 رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ نے وہی یہ قرآن اس لیے عطا فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور یہ ہدایت اور بشارت ہے مسلم یعنی اسلام کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے. بتایا گیا ہے نمبر 106 میں کہ جو جان بوجھ کے دین کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے، اس کے لیے اللہ کا غضب ہے اور جہنم کا دردناک عذاب. ہاں کسی کو مجبور کیا جائے، اس کا دل اسلام پر مطمئن ہو، مجبور کیا جائے کہ وہ کلمہ کفر کہے، تو جان بچانے کی اجازت ہے، کوئی یہ چاہے تو کر سکتا ہے جان بچانے کے لیے. صحابہ میں سے اس کی مثال عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود بھی ہے. دیکھیں عظیمت کا راستہ یہ کہ انسان جان دے دے، جیسے اکثر صحابہ نے کیا، لیکن جس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے، دل مطمئن ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، جان بچانے کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن جو جان بوجھ کے انکار کر دے اسلام کی کسی بنیاد کا، جیسے قادیانی ختم نبوت کے انکار کر گئے، یہ اسلام سے خارج ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا غضب ہے اور فرمایا کہ جہنم کا دردناک عذاب بھی ہوگا. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے آخرت پر، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. اس کے بعد بتایا گیا جن لوگوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر تیار کیا اور ان کے لیے اللہ کی رحمت موجود ہے. ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے. 15 رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن قیامت کے دن ہوگا ہر شخص اپنی طرف سے خود ہی جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود ہی دینا ہوگا، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. متوفا کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 112 میں مکے والوں کی بستی کا ذکر ہے. اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دیں لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی تھی، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی تو اللہ تعالی نے خوف ان پر مسلط کیا. 7 برس تک مکے والوں پر قحط اللہ نے مسلط کیا تھا. ہم اپنے شہر پر غور کریں، کراچی پر بھی طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالی نے دے رکھی، کئی مرتبہ نافرمانیاں ہوئی. اکثریت ہم میں وہ ہیں جو ہندوستان سے، ہمارے آبا و اجداد، اس لیے کہ اللہ کے دین پر عمل برآمد ہوگا. بلڈنگیں ہماری بن گئی، جائیدادیں ہماری بن گئیں، دین پر عمل نہیں ہو پا رہا. کیا ہوا؟ ہم پر بھی ہوا گزرا. یہ ہمارے اعمال کی شامت تھی کہ کرفیو بھی لگے، گولیاں بھی گھروں کے اندر آئیں، اور لوگوں کو بھوک اور پیاس سے بھی گزرنا پڑا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے عذاب کی کیفیات سے بچ سکیں. بتایا گیا فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے حلال و طیب کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، حلال کھاؤ طیب کھاؤ اور شکر ادا کرو. اور کھانے پینے میں نیت یہ رکھو، مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نیت یہ رکھو کہ قوت ملے گی تو اللہ کی عبادت کروں گا، اس کو شامل کر لو اپنے کھانے پینے کی نیت میں. اس کے بعد مشرکین کا بیان ہے کہ حلال حرام کے اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، اس سے منع کیا گیا. ذکر ہے کہ یہود پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا. یہ ذکر آیا تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کوئی نادانی میں جرم کر جائے، نادانی میں کسی سے گناہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد اس کو معاف فرمانے والا ہے. اللہ ہمیں بھی سچی اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد 16 اور آخری حکم سورہ مبارکہ کا شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا بیان. فرمایا کہ انا ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم تو اپنی ذات میں ایک پوری جماعت تھے اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والے. تنہا انہوں نے وہ کام کیا جو پوری جماعت بھی نہیں کر سکتی تھی، یہ ان کی تعریف اللہ نے بیان کی. اللہ کے رسول کو کہا گیا ان تبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے، جیسے انہوں نے ہر موقع پر اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، آپ بھی ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیجیے. اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے گویا ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کی روش اختیار کریں. اس کے بعد اللہ نے بڑی اہم آیت دی ہے، آیت نمبر 125، دعوت کے 3 مرحلے یا دعوت کے مقام کے اعتبار سے 3 گوشے بیان ہو رہے ہیں. فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی، پکارو بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اور عمدہ واعظ و نصیحت کے ساتھ، وجادلہم بالتی ہی احسن اور ان سے بحث کرو عمدگی کے ساتھ. ایک طبقہ ہوتا ہے غور و فکر کرنے والا، اس کے سامنے دلائل سے بات رکھنا ضروری. ایک طبقہ ہوتا ہے عوام الناس کا، اس کے سامنے عمدہ واعظ کی ضرورت ہے، بس بات دل سے نکلے گی اثر کرے گی. اور ایک طبقہ ہوتا ہے باطل لوگوں کا، جو خود قبول بھی نہیں کرتے اور دوسروں کے ذہنوں کو بھی خراب کرتے ہیں، ان کے جوابات دینا ضروری ہے. یہ 3 گوشے ہیں جس میں دعوت کا کام کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا مسلمانوں وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر ان سے بدلہ لو تو اتنا جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن صبر کی تلقین. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنا سب اللہ یہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون اور جو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے. تو صبر کیے رکھو، معاف کر دو، یہ پسندیدہ ہے. اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اللہ کا اور عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں. یہ سورہ مبارکہ سورہ نحل مکمل ہوئی، اسی پر 14 پارے کا آغاز ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں سورہ بنی اسرائیل کا ہم آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.